إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دعوة غور فكر إنما تذكر أولو الألباب كدرس جاري هي ديوبندية كعقائد ونظريات هم بيان كر چكي اور بعض غلط فهمية هي اور بعض عقائد اور نظريات کی غلطیاں جو ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کا رد بیان کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پر ضرورت پڑتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے اقوال بھی جواب کے طور پر بیان کرتے ہیں. آج کی اس نشست میں علماء دیوبند کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں عقائد و نظریات میں, اور آج کے اس درس میں میں یعنی مختلف جگہوں سے جو میں نے 60 پوائنٹ بیان کیے تھے ان میں سے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا ان کی کتابوں میں سے میں وہی لائن تقریباً 11 پوائنٹ ہے تقریباً. سب سے پہلا نقطہ ہے اور سب سے بڑی غلط فہمی جو ہوئی ہے وہ اسی نقطے میں ہے, مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علماء دیوبند کا عقیدہ. المهند على المفند عقائد علماء ديوبند میں فرماتے ہیں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء دیوبند کا عقیدہ, ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے, اور یہ حیات مخصوص ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور شہداء کے ساتھ, برزخی نہیں ہے. اور آگے تک یہ جملے جاری ہیں تو اہم بات جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے اور یہ میں نے کوٹ کیا ہے المهند على المفند عقائد علماء دیوبند دار الإشاعة جہاں سے میں شروع سے بیان کر رہا ہوں صفحہ نمبر 221. اس کے رد میں پہلے میں شرح عقیدہ طحاویہ جو ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہاں سے میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں اور پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں مزید تفصیل بیان کرتا ہوں اس مسئلے میں کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں یا برزخی زندگی سے زندہ ہیں. یہ شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز حنفی نعمان کتب خانہ سے میں یہ بیان کر رہا ہوں صفحہ نمبر 511 میں لکھتے ہیں ارواح کا استقرار کہاں ہے, ایک سوال ہے اور ان کے جواب میں انہوں نے بہت لمبی باتیں لکھی ہیں, آخر میں وہ یہ کہتے ہیں اسی صفحے نمبر 511 میں, دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں ارواح میں عظیم تفاوت ہوگا, بعض ارواح اعلی علیین میں ملے اعلی میں ہوں گی, یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ارواح ہوں گے, ان کے منازل میں تفاوت ہوگا, بعض ارواح سب پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی, وہ جنت میں جہاں چاہیں جہاں چاہیں گے چلے چلیں پھریں گے. یہ بعض شہداء کی روحیں ہوں گی اور بعض شہیدوں کی روحوں کو جنت میں داخل ہونے سے بوجہ قرض کے روکا جائے گا. جیسا کہ مسند احمد میں عبداللہ بن جحش سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت ملے گی. جب اس نے منہ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ قرض معاف نہیں ہوگا. ابھی مجھے آہستگی کے ساتھ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دی ہے. بعض ارواح کو جنت کے دروازے پر بند کیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے صاحب کو دیکھا، اسے جنت کے دروازے پر روکا گیا تھا. بعض روحیں قبر میں بند ہوں گی اور بعض زمین میں ہوں گی اور بعض آگ کے تندور میں ہوں گی، جیسا کہ زانی مردوں اور عورتوں کا ذکر آتا ہے، اور کچھ روحیں خون کی نہروں میں تیر رہی ہوں گی، انہیں پتھر لگیں گے. ان سب کا ذکر احادیث میں ہے، لیکن ان کی زندگی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوگی. اور آگے آیات بیان کرتے ہیں. پھر آگے صفحہ نمبر 513 میں لکھتے ہیں، تو وہ پرندے ہیں، اس اعتبار سے دوسری حدیث کے عموم میں داخل ہے، جس برزخ میں نعمتوں میں ان کا حصہ دیگر ایماندار لوگوں سے زیادہ ہے، جو بستر پر فوت ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا مقام اکثر مرنے والوں سے بلند ہے، اس لیے کہ ان کے لیے کچھ نعمتیں خاص ہیں کہ ان کے ساتھ ان میں وہ لوگ شریک نہیں جو ان سے کم درجے کے ہیں، واللہ اعلم. پھر آخر تک وہ بیان کرتے ہیں کہ نیز اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اجسام کو کھائے. یہ حدیث سنن میں ہے. بعض شہیدوں کے بارے میں مشاہدہ کیا گیا ہے کیونکہ دفن کے کافی عرصے بعد بھی ان کے اجسام میں تغیر رونما نہیں ہوا. ان کے بارے میں ممکن ہے کہ قیامت تک ان کا جسم اسی طرح باقی رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ طویل مدت کے بعد بوسیدہ ہو جائے. معلوم یوں ہوتا ہے کہ جس قدر شہادت اکمل ہو اور شہید افضل ہو، اس نسبت سے اس کا جسم زیادہ عرصے باقی رہتا ہے، واللہ اعلم. اور آخر تک اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے بیان کی، دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں ارواح میں عظیم تفاوت ہے، اور بعض ارواح اعلی علیین میں ملع اعلی میں ہوں گی. یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح ہیں. تو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، لیکن برزخی زندگی سے، دنیاوی زندگی سے نہیں. اور اس کی گواہی امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، سارے کے سارے پانچوں علماء احناف کے معتبر علماء ہیں. یہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سارے کے سارے، جن میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، وہ اپنے قبر میں برزخی زندگی سے زندہ ہیں، دنیاوی زندگی سے زندہ نہیں ہیں. اب کچھ مزید تفصیل دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے اور بعض احادیث اور علماء سلف کے اقوال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں یا برزخی زندگی سے زندہ ہیں. جو بنیادی بات ہے جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور ان پر موت واقع ہوئی جیسا کہ عام لوگوں پر موت واقع ہوتی ہے. اور موت کا مطلب ہے کہ اس دنیا سے جدا ہو جانا اور اس دنیا سے تعلق ختم ہو جانا، کیونکہ ایک بنیادی بات ہے، عقلی دلیل بھی ہے، اور اس عقلی دلیل میں نقلی دلائل بھی موجود ہے قرآن مجید سے کہ انسان جو ہے وہ پانچ مرحلوں میں گزرتا ہے. ساری زندگی پانچ مرحلے ہیں، چھٹا مرحلہ کوئی نہیں. پہلا مرحلہ ہے عدم کا مرحلہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانسان میں فرمایا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ایسا وقت کبھی انسان پہ آیا تھا جب وہ عدم کی حالت میں تھا، لم يكن شيئا مذكورا، اس کو ذکر بھی نہیں تھا، لیکن تھا موجود، کہاں پہ تھا؟ اپنی ماں باپ کی نطفے میں. یہ عدم کا مرحلہ ہے. انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ باپ کا نطفہ ہوتا ہے، ماں کا نطفہ ہوتا ہے، آپس میں ملتا ہے، پھر انسان پیدا ہوتا ہے. تو انسان آدھا اپنے ماں کے اندر تھا، آدھا اپنے باپ کے اندر تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس دنیا میں آ جاؤ، تو اس دنیا میں یہ انسان آیا ہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، یہ انسان بھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر موجود تھا. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنی حکمت سے کہ کون کب پیدا ہونا ہے، کس نے کب پیدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن فیکون، اور یہ انسان وجود میں آتا گیا اس طریقے سے. پہلا مرحلہ ہے عدم کا مرحلہ. دوسرا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد فی ظلمات ثلاث، تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، خلقا من بعد خلق، ایک خلق سے دوسری، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت سے تیسری حالت، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم، مختلف حالتیں ہیں، سٹیجز ہیں، اور یہ انسان بنتا رہتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر، فی ظلمات ثلاث، تین پردوں میں، تین اندھیروں میں. ایک وہ پردہ جو جس نے بچے کو گھیرا ہوا ہے، پھر رحم کا پردہ، پھر اس پیٹ کا پردہ، تین پردوں میں یہ بچہ رہتا ہے زندہ. اور یہ ہے ماں کے پیٹ کی زندگی، شروع ہوتی ہے جب دونوں نطفے ملتے ہیں ماں باپ کے، ختم ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ پہلے مرحلے سے بالکل مختلف ہے. تیسرا مرحلہ اس دنیاوی زندگی کا مرحلہ ہے. شروع ہوتا ہے یہ مرحلہ جب یہ انسان پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، اور یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے موت، جب موت آتی ہے یہ مرحلہ ختم ہو گیا. اور یہ اس کی دلیل، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کی آیات جو اتری ہیں جن و انس کے لیے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، مکلف ہیں، یہ سارا کا سارا قرآن اور صحیح احادیث جو ہیں وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، ہمارا رب، ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں. تو دنیاوی زندگی میں ہم آئے ہیں، شروع ہوتی ہے پیدائش سے، ختم ہوتی ہے موت پر. تیسرا چوتھا مرحلہ ہے برزخی زندگی کا مرحلہ. وہ یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں قبر میں ہوتا ہے صرف، نہیں، آپ انسان دنیا میں مر جاتا ہے، جسم سے روح نکال دی جاتی ہے، جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ برزخی زندگی میں زندہ ہوتی ہے. یہ برزخی زندگی ہے، شروع ہوتی ہے موت سے، ختم ہوتی ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی جب دوبارہ زندگی ملے گی. قیامت کے دن یہ انسان دیکھے گا، جسم بھی ہوگا، یہ روح بھی ہوگی، اور اپنے رب کے سامنے برہنہ کھڑا ہوگا، بدن پہ کپڑا نہیں، پاؤں پہ جوتی نہیں، جسم کا پورے کے پورے حصے موجود ہیں. اگر دنیا میں کسی کا ہاتھ آپریشن سے کٹا یا ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گیا تو وہ بھی پورا ہوگا. جس کا ختنہ ہوا، یہ جلد کا ٹکڑا بھی کاٹا گیا، وہ بھی موجود ہوگا قیامت کے دن. سبحان اللہ. کیوں؟ اگر جنتی ہے تو پورے جسم کو نعمت سے نوازا جائے، اگر جہنم ہے تو پورے جسم کو عذاب اور سزا ملے. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ ہے برزخی زندگی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی کا. شروع ہوتی ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ان پانچ مراحل کو، عدم کا مرحلہ ماں کے پیٹ سے بالکل الگ ہے. عدم کے مرحلے میں اس مخلوق کا آدھا وجود ہے، ایک سیل کی صورت میں، نطفے کی صورت میں. پھر ماں کے پیٹ کے مرحلے میں آپ دیکھیں بچہ جو ہے وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے، وہ گندگی بھی کرتا ہے، لیکن کہاں سے؟ اس کو آکسیجن کہاں سے ملتی ہے؟ اس کو ایک کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے؟ سبحان اللہ. میڈیکل میں میں نے پڑھا ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر معجزہ ہے, جس طریقے سے وہ زندہ رہتا ہے. اس وقت میں پوری تشریح نہیں کر سکتا, سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ بنا دیا ہے, اور ایسا بادشاہ ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اس کے دسویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے, اس کے 1% کے برابر بھی نہیں ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہے, آکسیجن اسے ملتی ہے خون کے ذریعے, سانس لینے کی اسے ضرورت نہیں, خوراک ملتی اسے خون کے, ماں کے خون کے ذریعے, اسے اپنے منہ میں دودھ یا کوئی نوالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں, منہ کو ہلانے کی ضرورت بھی نہیں, توانائی مل رہی ہے اسے, حرکت بھی وہ کرتا ہے اور ماں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے, یہ توانائی اسے ماں کے خون سے مل رہی ہے. وہ گندگی بھی کر رہا ہے تو خون کے ذریعے سے کر رہا ہے, اور فلٹر لگے ہوئے ہیں ماں کے رحم کے اندر, صفائی بھی ہو رہی ہے. اسی پلیسنٹا ایک خاص مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں رحم کے اندر, اسی کے ذریعے سے ایک بیریئر ہے یہ پلیسنٹا جو ہے, کیونکہ ایک مخلوق ماں ہے, دوسرا مخلوق بیٹا ہے, جو کچھ ماں کے اندر ہے, جو اچھی چیز ہے وہ جا رہی ہے, اگر کوئی بری چیز ہے, جراثیم جا رہا ہے یا کوئی دوائی جا رہی ہے, تو یہ بیریئر اسے روکتا ہے. اگر یہی بچہ کسی ذریعے سے آکسیجن یہ ہوا سے لے لے, آکسیجن سے ہم لے رہے ہیں, بچہ مر جائے, نہیں زندہ رہ سکتا. اس لیے دیکھ, جب جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ اس کی سانس کی نالی بند ہے, اس نے سانس لینا ہے, اور اس سانس کی نالی کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں نہیں سونپا کہ انسان انگلیاں مار مار کے یا کوئی نالی ڈال ڈال کے اسے صاف کرے. بچے کے فیڈر بند ہو جاتا ہے تو ہم کیسے صاف کرتے ہیں؟ برش سے صاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا سا دودھ لگا ہوتا ہے, گندگی ہوتی ہے, صاف کر دیتے ہیں. تو بچے کی سانس کی نالی بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے, سب سے پہلے بچہ آتا ہے روتا ہے. رونے سے اصل میں رونا نہیں ہوتا, وہ سانس کو لینے کے لیے جو اندر ہے اسے پہلے نکالتا ہے پھر سانس لیتا ہے, تو وہ رونے کے بعد, وہ بغیر رونے کے یہ ہو نہیں سکتا, تو بچہ روتا ہے. جو ہی روتا ہے ہم ڈاکٹر لوگ جو ہم تسلی کر لیتے کہ بچہ اچھا ہے. جو بچہ روتا نہیں ہے تو اس وقت نرسوں ڈاکٹروں کا حال دیکھا کر کیسے بھگدڑ ہوتی ہے, پکڑتے اسے الٹا, بچے کو الٹا پکڑ لیتے ہیں اور مارتے ہیں اسے پیٹھ پہ زور زور سے مارتے ہیں. ماں باپ بےچارے پریشان ہوتے ہیں بچے سے کیا ہو رہا ہے, بچے کو زندگی کے لیے مارا جا رہا ہے کہ روئے سانس لے ورنہ یہ مر جائے گا. فرق دیکھیں دنیاوی زندگی میں, ابھی بچے نے رویا نا, اب اس کو پانی میں ڈال کے دیکھو مر جائے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا آکسیجن اس کے لیے موت تھی, ابھی آکسیجن اس کے لیے زندگی ہو گئی ہے. بچے جو ہی پیدا ہوتے ہیں رونا شروع کر دیا اس نے, اس کو اگر پانی میں ڈال دیں گے جسے ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے اندر تھا, اب وہ مر جائے گا باہر, کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر زندگی دوسری تھی, اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے. اب یہ نئے مرحلہ ہے, نئی زندگی ہے اس کے لیے. یہاں پر اس نے خوراک بھی لینی ہے باہر سے, خون کے ذریعے خوراک دیں گے تو بچہ مر جائے گا, اسے فائدہ نہیں ہوگا. تو اس نے خوراک بھی باہر سے لینی ہے دودھ کے ذریعے سے, اور اس نے سانس بھی لینا ہے, اور گندگی کے لیے جو سسٹم عام لوگوں کا ہے اسی سسٹم سے اس نے گندگی خارج کرنی ہے. اور جو برزخی مرحلہ ہے وہ اس سے بھی ہٹ کے ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مرحلہ, یہی پوائنٹ, یہی شاید جو جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی ایک ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پھر ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ اور اس دنیا کا مرحلہ بھی ایک ہے. جب یہ ثابت نہیں کر سکتے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, تو وہ کیسے ثابت کر سکتے جو غیب میں, جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے؟ برزخ زندگی غیب سے تعلق ہے اس کا. برزخ کیوں کہتے ہیں؟ ایک اوڑ ہے, ایک دیوار ہے, اور یہ دیوار اس کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے. جتنا ہمیں علم ہوا ہے وہ محدود علم ہے, اسی علم کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. جس کا ہمیں علم ہے ہم کہتے ہیں اللہ اعلم. تو جو لوگ یہ سمجھتے کہ برزخی زندگی اور دنیاوی زندگی ایک جیسی, تو ان کو وہاں پہ غلط فہمی لگی. اب اس مقدمے کے بعد اب آتے ہیں دلائل کی طرف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں, برزخی زندگی, اور ان کو اپنی قبر میں ہی مکمل نعیم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں قبر کے اندر وہ کسی مخلوق کے لیے بھی نہیں ہے. سب سے بہترین اور افضل زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں گزار رہے ہیں برزخی دنیا میں, برزخی زندگی میں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ اعلی علیین میں ہے, جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے. اور جب کوئی شخص سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں جواب دینے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی حدیث میں آیا ہے, مطلب یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلی علیین میں ہے, جسم کے ساتھ قبر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو روح آ جاتی ہے واپس. اور پوری دنیا میں لوگ سلام بھیجتے ہیں, اس مطلب روح تو ہمیشہ رہے گی. یہی ہے نا کہ پوری دنیا میں لوگ درود پڑھتے اور سلام بھیجتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر اوپر تو نہ رہی نا اعلی علیین میں, پھر تو قبر میں ہے. یہاں پہ غلط فہمی ہوئی, اس لیے وہ کہتے ہیں اپنے قبر میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہے. کیوں؟ انہوں نے قیاس کیا ہے دنیاوی زندگی کا برزخ زندگی کے ساتھ. کیونکہ ہمارے عقل تو یہ مانتی ہے پوری دنیا میں دیکھیں, یہاں پہ رات ہے اور آپ امریکہ میں جائیں یورپ میں جائیں تو کچھ ملکوں میں دن ہے, کہیں پہ مغرب ہے, کہیں پہ عصر ہے, کہیں پہ ظہر ہے, کہیں پہ, تو یہ وقت جو ہے یہ گھوم رہا ہے ایک جگہ پہ, ثابت نہیں ہے. ہر لمحے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اس دنیا میں کوئی نہ کوئی درود بھیج رہا ہے, کوئی نہ کوئی سلام بھیج رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ اپنے جسم میں ہمیشہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک قاعدہ جو ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں کہ غیب کے معاملے میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ کیسے, کیفیت نہیں پوچھی جاتی. اور تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں. یہ قاعدہ لکھ لیں آپ, تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا اور غیب کے معاملے میں کیسے کا سوال نہیں کیا جاتا. اب جب کیسے کا سوال کیا غیب کے معاملے میں تو یہ غلطی لگی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ بیان فرما دیتا کہ کیسے. جب صحیح حدیث میں آگے کہ روح لوٹا دی جاتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں عملنا وصدقنا. اب کیسے, یہ علم غیب میں ہے. اس کی دوسری مثال دیکھیں, صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا پہر بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پہ اور یہ اعلان کرتے ہیں, کوئی ہے مانگنے والا تو مانگے اس کی پوری کرو, کوئی ہے مغفرت مانگنے والا, مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کی مغفرت کروں, اس کی بخشش کروں. سبحان اللہ. تو لوگ جو منکرین صفت نزول ہیں, جو اس صفت کا انکار کرتے ہیں, یرحمک اللہ, جو صفت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب رات کا آخری پہر پوری زمین پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا وقت جو ہمیشہ رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے, بس ہمیشہ وہ رات کے یعنی دنیاوی آسمان پر ہی نازل ہوئے ہوئے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ النزول معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اور بڑا قوی اور پیارا قول ہے ان کا اسماء و صفات کے باب میں. اور اس کا ذکر شرح عقیدہ طحاویہ میں بھی ہے, عقیدہ واسطیہ میں بھی ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب آپ اٹھائیں, اس نے تو جماعت کی, آپ کو یہ قول وہاں پہ موجود ہوگا کہ نزول کیا ہے, نازل ہونا کسے کہتے ہیں, اوپر سے نیچے آنے کو معنی ہی ہے نزول کا. یہ معلوم ہے, کیسے نازل ہوتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو غیب میں چھپائے کہ کیسے نازل ہوتے ہیں. اور جو کیسے کا سوال کرے اور اس پہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں واجب ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں. اور جو سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتے ہیں وہ بدعتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, وہ برزخی زندگی, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو روح واپس لوٹا دیتا ہے اور بعد میں روح واپس چلی جاتی ہے اعلی علیین میں. اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے جیسے کہ عام لوگ وفات پا چکے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مر جائیں گے, اس دنیا سے چلے جائیں گے, اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے, اس دنیا سے چلے جائیں گے. سورۃ الزمر آیت نمبر 30 میں, اور سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اس دنیا میں سب کے لیے فنا ہے, لکھ دی گئی ہے فنا سب کے لیے, سب فنا ہو جائیں گے. اگر کوئی رہے گا تو صرف ایک ذات ہی رہے گی, وہ ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی. اور تیسری آیت میں سورۃ انبیاء نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون, اور ہم نے نہیں کسی بشر کے لیے تم سے پہلے ہمیشہ کی زندگی دی, اور کیا جب تم وفات پا جاؤ گے تو کیا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ یعنی زندہ ہمیشہ کوئی نہ رہے گا, نہ کوئی نبی رہے گا زندہ اور نہ کوئی نبی کے علاوہ دوسرے کوئی بشر رہ سکتا ہے, سب کے لیے فنا لکھ دی گئی ہے. اور ایسی بہت ساری آیتیں موجود ہیں, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی گردنیں اڑا دیں, سب کچھ قربان کر دیا. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے وفات کے بعد اور دنیاوی زندگی میں زندہ ہوتے تو کیا وہ کبھی جرأت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے یا کفن پہناتے, ان پر نماز پڑھتے, اور سب سے بڑی بات ان کو زمین کے اندر دفن کر دیتے؟ کبھی کون جرأت کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کا یہ عمل دلیل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اور دفن کرنا یہ برتاؤ زندوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ مردوں کے ساتھ جو وفات پا جائیں. زندوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ ہے اکرام کا, احترام کا. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اکرام اور احترام اس کے دفن میں ہے, یاد رکھیں. اگر کوئی شخص زندہ کو دفن کرنا چاہے تو کیا اس کا احترام کرتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ سب سے بڑا ظالم ہے کہ یہ زندہ کو دفن کر دیتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کی دلیل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, جب پوچھا جائے گا اس ننی سی بچی سے جسے زندہ گاڑ دیا گیا کہ تمہارا قصور کیا تھا, تمہیں کیوں گاڑ دیا گیا زمین میں زندہ؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی انسان کسی کو زندہ گاڑ دے زمین میں. تو صحابہ کرام نے کیسے جرأت کی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں زندہ تھے اور زمین میں دفن کر دیا؟ تو یہ صحابہ رضوان اجمعین کے شان میں بھی گستاخی ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا, تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کو خلیفہ بنانا جائز ہے؟ کبھی بھی جائز نہیں, اور کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتے صحابہ کرام, اور بلکہ اجماع تھا صحابہ کرام کا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اور ان کو دفن کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا. اور اجماع تیسرا ماخذ ہے قرآن اور حدیث کے بعد ہماری شریعت کا, اس بھی ہمارے دیوبند حضرات میں متفق ہیں. اور جب یہ فتنے بڑھتے گئے سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے دور میں, تو صحابہ کرام زندہ تھے. فتنوں کے دوران بھی کسی صحابی نے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جا کر یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کا حل کیا ہے, حق کس کے ساتھ ہے؟ صحابہ کرام نے اجتہاد کیا, فتنے تھے, کسی نے اجتہاد میں صحیح فیصلہ کیا اور کسی نے اجتہاد میں غلطی کی. جس نے صحیح اجتہاد کیا اس کو دگنا اجر ملا, جس نے اجتہاد میں غلطی کی اس کو ایک اجر ضرور ملا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام علماء تھے اور صحابہ کرام اہل الاجتہاد تھے, وہ اجتہاد کر سکتے تھے. آج کل کے جیسے مولوی حضرات نہیں جو جس کا دل چاہے جیسے اجتہاد کر کے فتویٰ دے دے, نہیں, اجتہاد کرنا علماء کا کام ہے. اور صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور ان سے غلطی بھی ہوئی اجتہاد میں, صحابہ کرام کا قتل بھی کیا گیا, آپس میں جنگیں بھی ہوئی. تو اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہوتے دنیاوی زندگی سے, تو صحابہ کرام جاتے وہ سوال کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے, ہم کس کا ساتھ دیں کس کا ساتھ نہ دیں؟ صحابہ کرام کے تین گروہ ہو چکے تھے. کچھ گروہ نے سیدنا علی کی تائید کی, ایک گروہ نے سیدنا معاویہ کی تائید کی, تیسرے گروہ نے اعتزال کر لیا, نہ ہم کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ, اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جانتے تھے, ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں, دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں, تو کس چیز نے روکا کہ ان کے جا کے ان سے سوال کریں؟ پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور ندا کو سنتے ہیں؟ یاد رکھیں اصل جو ہے جو لوگ مر جاتے ہیں اور دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے وہ سنتے نہیں ہیں، نہ کوئی ان کی آواز سنتے ہیں نہ ان کی پکار سنتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور سورۃ فاطر آیت نمبر 22 میں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی کو قبر میں کچھ سنا نہیں سکتے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قبر تک کوئی شخص سن نہیں سکتا مرنے کے بعد، تو ان کے بعد میں آنے والے کس کی آواز قبر تک پہنچ سکتی ہے؟ اور کتاب اور سنت میں کہیں بھی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا اور پکار کو سنتے ہیں. جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور سلام پہنچایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں جو قبر کے قریب درود بھیجے یا قبر سے دور درود بھیجے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے قریب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور درود سے ان کو درود پہنچایا جاتا ہے کیونکہ قبر میں زندہ ہے دنیاوی زندگی سے. بالکل غلط بات ہے، اس کی دلیل بھی نہیں ہے. دلیل یہ ہے حدیث ایک ہے جو صحیح ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مجھ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو مجھ تک درود کو اور سلام کو پہنچاتے ہیں. اور یہ بھی ثابت ہوا سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما زین العابدین سیدنا حسین کے بیٹے رضی اللہ عنہم اجمعین، ایک شخص کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر آ کے بیٹھ جاتا تھا لمبی دیر تک، وہ وہاں پر دعا مانگتا رہتا. جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ بیان کروں جسے میں نے اپنے باپ سے، میرے باپ نے اپنے دادا سے، اور میرے دادا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا وصلوا علی فان تسلیمکم یبلغنی اینما کنتم. سبحان اللہ، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلے کی جگہ نہ بنانا، اور اپنے گھروں کو قبر نہ بنانا، اور مجھ پر درود بھیجنا، تمہارا سلام اور درود مجھے پہنچتا ہے تم جہیں کہیں بھی ہو، جہاں پر بھی ہو مجھے تمہارا درود اور سلام پہنچ جاتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے، جو لوگ حدیث سمجھتے ہیں اس روایت کو، من صلی علی عند قبر سمعته ومن صلی علی بعیدا بلغته سلامت اللہ، جس نے میرے قبر کے قریب درود بھیجا میں نے سن لیا، اور جس نے دور سے درود بھیجا مجھے پہنچایا گیا. یہ حدیث ضعیف ہے، اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور موضوع ہے. اور جو روایت ابو داود میں آئی ہے اسناد حسن کے ساتھ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتى ارد علیہ السلام. تو اس یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجے الا یہ کہ اللہ تعالی مجھ پر روح لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس شخص کو اس سلام کا جواب دے دوں. تو یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے صریح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سنتے ہیں. کیونکہ دونوں روایت کو سامنے رکھا جائے، پہلی روایت جو صحیح میں نے بیان کی ہے کہ مجھے پہنچایا جاتا ہے درود و سلام، اور اس روایت کو اگر ہم سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ روح واپس لوٹا دیتے ہیں، دونوں جب سامنے رکھتے ہیں تو اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بذات خود سنتے ہیں قبر کے اندر کسی کا درود یا سلام. اور اگر جدلاً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، یعنی درود اور سلام کو سنتے ہیں، جدلاً ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں اگر اس کی کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ درود اور سلام کے علاوہ بھی دعا اور پکار کو سنتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر اس روایت کو بھی لیا جائے جس کو آپ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روح واپس کر دیتے ہیں، حالانکہ لفظ نہیں سننے کا، جدلاً اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو دعا اور پکار کی دلیل کہاں ہے؟ اور یاد رکھیں، یہ کہنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں، اس بات میں اگرچہ بہت سارے لوگ غافل ہیں کہ اس بات میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوازم باطلہ ہیں جسے اکثر لوگ غافل ہیں. اب دیکھیں، نمبر ایک، یہ لازم بات آتی ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی جیسی، دنیاوی زندگی جیسی ہیں جیسے عام دنیاوی زندگی، ہم زندہ ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے زندہ تھے، تو کیا زمین پر چلتے پھرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کے بیچ میں چلتے پھرتے تو لوگوں کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ کیا لوگ ان سے سوال کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا اپنے رب کا پیغام پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ اور یاد رکھیں، یہ کوئی بھی شخص نہیں کہتا. جب یہ کوئی شخص نہیں کہتا کہ انبیاء علیہ السلام زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، تو ان کو ایک قبر کے اندر بند کرنے کی کیا حکمت ہے؟ جب وہ دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں تو ایک قبر کے اندر ان کو بند کر کے دنیاوی زندگی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اگر دنیاوی زندگی دینی ہی تھی تو جو پہلی دنیاوی زندگی تھی جب انبیاء علیہ السلام زندہ تھے، لوگوں کو خیر کی خبر سناتے تھے، لوگوں کو شر سے آگاہ کرتے تھے، تو کہ وفات آنے کا فائدہ ہی کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو ویسے رہ جاتے تو نہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، نہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ایک قبر میں اپنی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت میں، حکمت کی منافی ہے. اور یہ بھی، اور دوسری جو باطل بات واضح ہوتی ہے کہ جتنی بھی آیات ہیں قرآن مجید کی جس میں ذکر آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان سب آیات کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے، عربی زبان میں صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں، بچہ بھی سن لے تو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں، نصوص دیکھیں آپ، دیکھیں اللہ تعالیٰ، میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انک میتون و انہم میتون، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے. دوسری آیت میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، تو کیا جب ان پر موت طاری ہو یا ان کو قتل کر دیا جائے، کیا تم اونے منہ مڑ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے کیا؟ اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالی، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افامت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ زندگی نہیں لکھی، اور جب آپ پر موت طاری ہو جائے تو کیا یہ آپ کے بعد کوئی بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، جتنی بھی نفس زندہ ہیں سارے کے سارے مر جائیں گے، موت کا مزہ ہر زندہ چکھے گا اور اس نے چکھنا ہے. دوسری آیت میں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس، ہر زندہ چیز موت کا ذائقہ چکھے گی، پھر واپسی ہماری طرف ہے. اور آیت میں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس، دیکھیں کل نفس، کل نفس، کل میں سب شامل ہے، صیغ العموم میں سے ہے، اور بار بار مختلف آیات میں یہ الفاظ آئے ہیں، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی اور تمہارا جو حساب ہے وہ قیامت کے دن تمہیں چکا دیا جائے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، باقی سارے کے سارے کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. تو اس غلط فہمی کے لیے اتنا کافی ہے، اگلی غلط فہمی کی طرف جاتے ہیں، تو اسے یہ ثابت ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی زندگی سے زندہ ہیں.